وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جمعے کو پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے بعد دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے. آگے چل کر ہم لشکر جھنگوی بلوچستان چیف کی ہلاکت کے بعد ان کا ایف سی پر ناکام دہشت گرد حملہ, چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے وائس چیئرمین کی پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات, اور آخر میں ترکی میں فلسطینیوں کے حق میں اسلامی ملکوں کا اتحاد او آئی سی کی کانفرنس پر بات کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں, لہٰذا اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں یا آپ کے پاس فون ہے تو اس پہ facebook.com/voa اردو ٹائپ کر کے اپنے سوالات لکھیں یا اپنے کامنٹس دیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. تو اس وقت ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کی سرحدی علاقوں میں جو فائرنگ ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طرف ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی. یہ ایل او سی پاکستان سائٹ کے قریب ہیں, اور قمر آغا بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سینئر صحافی ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں اور نئی دہلی میں ہیں. آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جمعے کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے نور حسین, ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچے ہلاک, جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے. دوسری جانب بھارتی حکام کی طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ سے اس کی حدود میں متعدد افراد ہلاک ہوئے. بھارتی حکام کے مطابق جمعرات کی رات پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے بھارت کے ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کے بعد فائرنگ اور گولہ باری کا یہ سلسلہ دیگر سرحدی چوکیوں تک پھیل گیا. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پھکیال, چپڑال, ہرپال, چاور اور شاکر گڑھ سیکٹر میں دونوں فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. بھارتی افواج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کا جواب دیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب پاکستان کی طرف سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ پر بھرپور جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. ادھر پاکستانی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے فائرنگ کے ان واقعات پر احتجاج کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا, لیکن گزشتہ لگ بھگ 2 سال سے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر بھی دونوں ممالک کی سرحدی فورسز کے درمیان تواتر کے ساتھ فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے, جس میں دونوں جانب نہ صرف فوجی اہلکار بلکہ درجنوں عام شہری بھی مارے جا چکے ہیں. پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایسے واقعات میں ابتدا کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ابھی سے فیس بک پہ ہمیں کئی کامنٹس آنے لگے ہیں, جس میں بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ فائرنگ رمضان کے موقع پہ تو بند کر دیں. ہم نام بھی آپ کو سنائیں گے بعد میں, لیکن پہلے اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر توقیر گیلانی, آپ لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں پاکستان سائڈ میں, آپ نے کیا دیکھا کہ بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں وہاں لوگوں پر کیا اثر پڑا ہے؟
جی جی, ایک تو یہ جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی سنوایا, آج صبح جو سیالکوٹ کے سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈری پر 4 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں جہاں میں ہوں, یہاں قریب ہی تتا پانی سیکٹر میں کل ایک آدمی بھارتی فائرنگ سے جاں بحق ہوا, اور آج صبح بھی ایک نوجوان جو ہے اس کو سر میں گولی لگی, جو شدید زخمی حالت میں جو ہے وہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے. تو یہاں پر سیز فائر لائن کے قریب قریب لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. لوگوں کی جان و مال کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اور بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں, وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس میں بھی فائرنگ میں کمی نہیں آئی ہے. تو یہاں سیز فائر لائن کے اوپر خوف و ہراس کی فضا ہے مسلسل, اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل, جو یہ دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہے, इससे काफ़ी परेशानी है, आर पार दोनों तरफ लोगों को परेशानी है, लेकिन इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड से काफ़ी हलाकतें भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो रहे हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह जो है वो डिस्टर्ब है।
हम भारत चलते हैं जहाँ से सीनियर सहाफ़ी कमर आगा हमारे साथ हैं। आगा साहब, जो अखबारात में इतलात आई हैं उसके मुताबिक भारत ने पहले फायरिंग की, हालांकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आप किस तरह देखते हैं इस हालिया फायरिंग के तबादले को?
देखिए, यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली पोजीशन है कि अगर उधर से फायरिंग होगी तो उसकी जवाब में फायरिंग की जाएगी, ये तो ज़रूर है, ये इतना चल रहा है। दूसरे, जिस तरह की आपकी रिपोर्ट थी कि जिसमें बताया गया कि उधर किस तरह से लोग मरे, उससे बुरी हालत इधर भी है, समझ लीजिए उतनी कम नहीं तो बल्कि ज़्यादा ही होगी बुरी हालत। स्कूल बंद कर दिए गए हैं बॉर्डर के करीब, जम्मू कश्मीर दोनों साइड में बहुत सी जगहों पे स्कूल बंद हैं, बच्चों को रोक लिया गया है, बराबर लोग मर रहे हैं, सिविलियन भी मर रहे हैं और आर्मी के भी लोग शायद शहीद हो रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही हालात इधर भी हैं बॉर्डर की इस तरफ, और लगातार फायरिंग। हालांकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमें बहुत उम्मीद थी, अभी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया कि वो ऑपरेशंस को रोकेगी, लेकिन आज खबर है कि कल उन्होंने पहले ही दिन एक कश्मीरी को ले जाके उसको मार डाला आतंकवादियों ने, दहशत गर्दों ने। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और इधर भी फायरिंग हुई है। पाकिस्तान, हम लोग का मानना यह है कि ये सब पाकिस्तान की शुरुआत है। एक तरफ तो फायरिंग करते हैं, फायरिंग के वहाँ से जो की जाती है उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उस फायरिंग के कवर में वो दहशत गर्दों को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है, और इसी वजह से अब वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सख्ती हो गई है, तो पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेशन करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए बार बार वो कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी सूरत से इन्फिल्ट्रेशन किया जाए। एक वजह यह भी है कि उनके लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जितने बड़े कमांडर लेवल के ऑपरेटर थे, जो कि लीडरशिप पोजीशन में थे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें तकरीबन सभी मारे जा चुके हैं। अब उनके पास बहुत एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए और कोशिश बढ़ाई जा रही है एक्सपीरियंस लोगों को वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए।
डॉक्टर तौकीर गिलानी, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में हैं लेकिन इसके बावजूद गैर जानबदारी से गुफ्तगू करते हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कश्मीर के अंदर इस वक्त जिस तरह से लोग उठ रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी हाथ किस हद तक नज़र आता है या मकामी लोग हैं जो इस शोरश को आगे ले जा रहे हैं?
इस अरसे में तो हमने ज़्यादातर तो यही देखा है कि जितने भी मिलिटेंट्स वहाँ पे सामने आए या जिन लोगों को मिलिटेंट कहकर जो है वो उनको मारा गया है, वो सारे के सारे तकरीबन मकामी हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई गुजरा नहीं है कि जो मुकामी ना हो। अगर ऐसी सूरत होती है तो इंडियन चैनल्स और मीडिया और सरकारी अहलकार जो है वो लाजमी तौर पे दिखाते हैं कि ये लोग जो है वो बाहर से आए हैं, लेकिन मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक तरह की हालत जंग में हैं और कश्मीर में दोनों अपने अपने मुफादात के तहफ़ के लिए एक अब उसको प्रॉक्सी वार कहें या इनफैक्ट वो वार ही है एक तरह की, उसमें वो मसरूफ़ हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन का इम्कान भी मौजूद है उसी तरह, और मदद का इम्कान तो रहता ही है, यानी वो तो होती है किसी न किसी शक्ल में, वो अगर इन्फिल्ट्रेशन की शक्ल में ना हो तो किसी दूसरी शक्ल में। दूसरा ये है कि वादी कश्मीर में ज़ाहिर है पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के साथ जो है वो आने वाले नज़रियाती तौर पर भी इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर इस तरह के सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं, वो यहाँ पे भी जारी हैं इस तरह की सरगर्मियां। हमारा बुनियादी तौर पे दोनों रियासतों से हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि वो इस तरह की जो प्रॉक्सीज हैं इनको बंद करें और लोगों के सेंटिमेंट्स को सुनने की कोशिश करें अगर उन्होंने मसले को एड्रेस करना है। سٹیٹ ٹیررزم سے، سٹیٹ کے ذریعے جبر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو دبانے سے، یا ایک دوسرے کے خلاف ایجنٹس بھرتی کر کے یا ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کو مسلح کر کے تو کاروائیاں کروانے سے کشمیریوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور خود ان دونوں ملکوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ان کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے ایسٹس بھی ضائع ہو رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر.
جی ہاں بالکل،
یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے.
بالکل، ہمیں جن لوگوں نے فیس بک پہ اس وقت کامنٹس بھیجے ہیں اس میں عمر محمد نے بڑے تفصیل سے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ یہ برکت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس وقت ضروری ہے کہ لوگ دعا مانگیں اور قرآن پڑھیں اور لوگوں کو معاف کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. اس کے علاوہ شہزاد خان، ظہیر محمد، بٹ حسین، وجات اللہ، باسط، صفیان جی، ارشد ملک، ادریس، پیار علی، نصیر خان، بون بلال، میر اورنگزیب بلوچ، محمد فرحان خان، ضیاء خان، شہزاد خان، حبیب نور، توحید، بہت سارے لوگ ہیں. اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک کہیے. ہم آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-789. آغا صاحب، یہ بتائیے جو ہم سن رہے ہیں کہ خطے میں کچھ سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پس پشت کچھ سمجھوتا کرے، اس حوالے سے بتائیے کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، بڑی ہائی لیول ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں. چینل ٹو کے تھرو بات چیت شروع ہی ہو چکی ہے، ایک راؤنڈ ہو بھی گئی ہے بات چیت. پھر اس کے علاوہ اس بیچ میں بھارت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے پاکستان کو لگے کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس کا کرٹیسزم بھی ہوا کافی جب منیزہ ہاشمی کو ایک فنکشن میں بلایا گیا ہندوستان، وہ آئیں اور ان کو بولنے کی پرمیشن نہیں ملی. اور منیزہ ہاشمی بہت ہی یہاں پہ ویل نون پرسن ہیں، ان کو سبھی یہاں پہ ہندوستان میں کافی ان کی جان پہچان ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوا ایسا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سیکشن پاکستان کی آرمی میں ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ بات چیت ہو. اس نے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پریزیڈنٹ پرویز مشرف آئے تھے اس وقت بھی اس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جب یہ بھی آئے تھے نواز شریف صاحب جب ہندوستان آئے تھے لاسٹ ٹائم، پرائم منسٹر مودی کی جو انوگرل سیریمنی تھی اس کے اندر آئے تھے، اس وقت بھی ان کے اوپر اعتراض ایک سیکشن تھا آرمی کا جس نے کیا تھا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے. اور وہ جب جب بھی مودی اور نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوا آرمی کی طرف سے. تو پاکستان کی آرمی میں ایک سیکشن ہے ابھی ایسا موجود، کوشش ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چائنا بھی کوشش کر رہا ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یوان میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد سے تیزی اور بڑھ گئی ہے، تو چائنا کا بھی انوالومنٹ مجھے لگتا ہے، اور شاید رشیا بھی اس کی کوشش کرے.
جی آپ نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ چین کے جو دفاعی اہلکار ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ہم ضرور یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ آیا وہ پاکستان بھارت کے درمیان امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن ہمیں اس وقت بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے اور ہم ان کی کالز لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ڈاکٹر توقیر گیلانی جو جے کے ایل ایف کے صدر ہیں، جبکہ بھارت سے سینئر صحافی قمر آغا ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی ایل او سی پر محمد آغا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیر سے. محمد آغا،
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
صوبیدار محمد اقبال بات کر رہا ہوں. آغا نہیں, صوبیدار محمد اقبال سمانی سے بات کر رہا ہوں. میں بڑے دکھ سے اور میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو میں نے کہا تھا کہ یہ برائے نام سیز فائر کا نام دیا گیا ہے, اور جب میں کل بات کر رہا تھا تو انڈین کے جو تھے یہاں پر ایک رچ پاڑی ہے میرے نزدیک, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فائر شروع کیا ہوا تھا. ابھی آغا صاحب نے آج جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے آج اچھا بیان کر دیا, جیسے وہ گڑ گڑ کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں ہماری آرمی جو ہے نا, ہم تو بالکل ایل او سی کے نزدیک ہیں, ادھر بھی ہمارے مسلمان ہیں, ادھر بھی ہمارے مسلمان ہیں, ہمارے فوجی جو ہے نا, ہمارے جوان کبھی بھی فائر نہیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سید ادیب حسین نے بھی کال کیا ہے کشمیر سے.
جی میں راولاکوٹ سے سید ابیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں, چیئرمین کشمیر امن پارٹی.
جی جی
جناب, میری عرض یہ ہے کہ 70 سال پہلے تقسیم ہوئی ہے اور اس کے مقاصد بھی اپنے طور پر بے سود ثابت ہوئے, تو یہ ہندوستان اور پاکستان جن کی زبان ایک ہے, کلچر ایک ہے, فنون لطیفہ ایک ہے, ساری چیزیں ایک ہیں, ان کا ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی سمجھ نہیں آتی, اور یہ اپنی پریسٹیج کے لیے اور ویسے کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں اور ہر ماہ پہ قتل و غارت جاری ہے. تو میری درخواست ہے کہ یہ اس قتل و غارت کو بند کریں اور دونوں ملک امن سے رہیں اور ایک دوسرے کے راستے کھولے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے مل سکے.
میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب, دوست خیال خیال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے ایڈی ایف اے کہ کیا پاکستانی اپنے کشمیریوں کو ماریں گے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی آرمی جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ امن ہو جائے اور یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے, کیونکہ وہ ان کے جنرلوں کے بچے جو ہے, انڈیا کے جنرلوں کے بچے وہ کہاں جائیں گے, وہ تو ان کی نوکری ختم ہو جائے گی. جب وہ ہمارا کنارہ ختم ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا کا, ہماری فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے
آپ کی بات ہم نے تفصیل سے سن لی.
اور یہ کشمیر کا فائدہ ہو.
اور اٹک سے میاں محمد اکرم.
ہاں جی نفیس, میں میاں محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. آپ اعلان کرتی ہیں کہ ہمارا مفت کال کرنے کا نمبر یہ ہے, جب میں موبائل بند کرتا ہوں تو اس میں 250-300 روپے خرچ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہتی ہیں نفیسہ ہود بھائی, آپ ہود بھائی ہیں یا ہود بہن ہیں, یہ کلیئر کر دیں, شکریہ.
دیکھیے بے وقوفی کی اگر باتیں کی گئیں تو پھر جو ہیں وہ آپ کو آئندہ نہیں لیا جائے گا. ایک اور کالر ہیں, جی اپنا نام بتائیں. جی دوسرے اگر کوئی کالر نہیں ہے تو ہم اپنے مہمانوں کی طرف لوٹتے ہیں. ڈاکٹر توقیر, جس طرح سے ایک کالر نے دلچسپ بات کی کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کشمیریوں پہ ہی جو ہے فائرنگ کرے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایل او سی کے اس پار کشمیری رہتے ہیں, آپ اس معاملے کو ذرا سمجھائیے.
ہاں یہ تو خیر ایک جذباتی قسم کا نقطہ نظر ہے. پاکستان کشمیریوں پہ کیوں نہیں فائرنگ کر سکتا؟ پاکستان اگر بلوچیوں پہ اور پختونوں پہ اور سندھیوں پہ فائرنگ کر سکتا ہے تو کشمیریوں پہ بھی کر سکتا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فائرنگ جو موسٹلی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ تو کی جاتی ہے, پوسٹ ٹو پوسٹ ٹارگیٹ کی جاتی ہے اور ایک دوسرے پہ وہ فائر کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس طرف ہماری جو یہ والی سائیڈ ہے کشمیر کی جو پاکستان کے زیر انتظام ہے, اس میں سیز فائر لائن کے اوپر بہت زیادہ آبادی ہے اور وہ بالکل سیز فائر لائن کے اوپر ہی آبادی ہے, جبکہ دوسری سائیڈ پہ انڈین سائیڈ پہ جو ہے وہ آبادی تھوڑی پیچھے ہے. تو اس لیے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سویلین کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے, چونکہ یہاں پہ آبادی ہے اور پھر انسٹالمنٹس بھی ساری آبادی کے اندر ہی ہیں, ملٹری کی جو انسٹالمنٹس ہیں. باقی فائرنگ تو ظاہر ہے دو طرفہ ہوتی ہے, اس کا باقاعدہ یہاں سے اعلان بھی ہوتا ہے, یہاں کے اخبارات میڈیا بھرے ہوتے ہیں کہ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور باقی گنے خاموش ہو گئے, ان کا میڈیا بھی اسی طرح لکھتا ہے کہ انڈین فوجوں نے منہ توڑ جواب دیا اور پاکستانی گنے خاموش ہو گئی. تو یہ دو طرفہ سلسلہ ہے, کوئی ایک طرفہ فائرنگ نہیں ہے اور ایک طرفہ ہو بھی نہیں سکتی ہے, غیر ایک کوئی بھی جو پہل کرے گا تو دوسرا اس کا جواب دیتا ہی دیتا ہے.
آغا صاحب جانے سے پہلے اگر اس پہ ذرا تبصرہ کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر جب سے ضرب عزم شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے جنگجوؤں پہ بھی ایک کنٹرول رکھا گیا ہے, اس سلسلے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگجو جو بھارت کہتا ہے کہ وہاں حملے کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا ہے؟
جی میں سمجھا نہیں.
یعنی کہ لشکر طیبہ کی جو بات ہو رہی ہے یا جہش
محمد ویسے ہی آپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور وہاں پاکستان میں بھی ان کے کیمپس ویسے ہی چل رہے ہیں جو رپورٹس ہیں جیسے معلوم ہو رہی ہیں ہم کو. خود امریکہ کا بھی جس ماننا ہے کہ یہ اسی طرح آپریشن ان کے جاری ہیں, آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں, ملیٹنٹ بھی آتے ہیں اور بلکہ پچھلے کچھ وقفے میں تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے, اتنا پہلے نہیں تھا جتنا اب ملیٹنٹ اسٹرائکس اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان جنگجوؤں کی جتنی بڑھ گئی ہیں اتنی پہلے نہیں تھی. اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو لگاتار, پھر ان کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی جو بیسک پالیسی ہے جس کے تحت یہ دہشت گردوں کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی وقتی برابر بھی کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا.
اچھا
اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ امریکنز نے بھی اس بات کو کہا ہے.
جی ہاں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ملک کے اندر تو اس وقت کافی کاروائی بھی ہو رہی ہے, بلکہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا, جبکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع ہے بلوچستان, جہاں کافی کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں میں. بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو لشکر جھنگوی کے جو چیف تھے بادینی, ان کو ہلاک کیا گیا, اور اس میں ایک جوابی حملہ ہوا تھا جس میں ایک پاکستان کے آرمی آفیسر کرنل سہیل عابد بھی ہلاک ہوئے تھے. لیکن کل کی خبر یہ ہے کہ جب خودکش حملہوروں نے ایک حملہ کیا ایف سی پر, تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے. اس وقت ہمیں آئی جی بلوچستان موسم جا انصاری نے جوائن کیا ہے, موسم جا انصاری. اور موسم صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں, یہ کافی بڑا آپریشن نظر آتا ہے جس میں آپ لوگوں کا کرنل بھی ہلاک ہو گیا. یہ ایل ای جے جو ہیں, جس کو لشکر جھنگوی کہتے ہیں, ان کا صفایا جو ہے وہ کتنا اہم تھا, اور کیا پتہ چلا کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟
میم تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن لائن. سب سے پہلے میں آپ کے ایک لفظ کو کریکٹ کروں گا, کرنل صاحب ہمارے شہید ہوئے تھے پرسوں رات کو مقابلے میں ٹیررسٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ ہمارے ایک جوان جو تھے ثناء اللہ وہ بھی شہید ہوئے تھے. اور چونکہ ہم حق پہ ہیں تو ہماری جو موت ہے وہ ہلاکت نہیں ہے, شہادت ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ یہ جو گروپ تھا جو پرسوں جس کے ساتھ ہم نے نیچرلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا, اور اس کے اندر سلمان بادینی جو ان کا بلوچستان کا ایل ای جے کا رنگ لیڈر تھا یا ان کا ٹیررسٹ گروپ کا ہیڈ تھا, ہی ہیز بین کلڈ الانگ ود ہم. ا نمبر آف ادر ٹیررسٹ ہیو بین کلڈ اینڈ آلسو ہیو بین ٹیکن ان ٹو کسٹڈی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو تھے یہ بہت سارے ہزارہ کلنگ کے اندر انوالو تھے, بہت سارے پولیس کے لوگوں کو شہید کرنے میں ان کا کردار تھا. اس کے علاوہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کچھ کرسچنز کی بھی انسیڈنٹس ہوئے تھے جس میں کرسچنز کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا, اس کے اندر بھی یہی لوگ تھے. تو یہ ٹیررسٹ گروپ وہ تھا جو کہ سارے ولنیبل سیکشنز آف سوسائٹی کو, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ ہزارہ ہوں, اہل تشیع ہوں, تمام کو ون آفٹر دی ادر ٹارگیٹ کر رہے تھے. اور اس انکاؤنٹر میں نیچرلی ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا, اٹ واز اے گریٹ سکسیز. We lost two lives. We also had a few of our officers injured. Lekin, by and large, I'm glad to say ये जो परसों का एनकाउंटर था उसके अंदर भी वर सक्सेसफुल, कल फिर 5 इनके सुसाइड बॉम्बर्स से उन्होंने दोबारा से अटैक किया है और पांचों के पांचों एलिमिनेट हो गए।
आप हमें बता सकते हैं लश्कर जंगवी जाहिर है वो बड़ा एक नासूर रहा है और ख़ास तौर पे हज़ाराज को शिया बरादरी को टारगेट करता रहा है, कुछ बताएंगे कि इनके ताने बाने किन से मिलते हैं?
मैडम ये दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर नंबर वन। इनके पास जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो सारे के सारे बॉर्डर के दूसरी तरफ से आ रहे हैं,
अफगानिस्तान
लेवल पे,
ईरान,
अफगानिस्तान से,
अच्छा,
अफगानिस्तान से आ रहे हैं। नचली लश्कर जंगवी तो ईरान में नहीं होगी लेकिन अफगानिस्तान के अंदर लश्कर जंगवी या उनके जो आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं, चाहे उनको आप दाइश का नाम दे दें, आईएसएस का नाम दे दें, चाहे आप उनको जैशुल इस्लाम का नाम दे दें, लेकिन वो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इनके पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं। लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इनके पास आइडियोलॉग्स हैं, वो लोग जो नजरियाती तौर पे समझते हैं कि ये लोग ठीक हैं या इन लोगों की जो जद्दोजहद है या जो इनकी दहशतगर्दी कार्रवाइयां हैं वो ठीक हैं, तो उस लिहाज से वो लोकल ग्राउंड पे सपोर्ट दे रहे हैं। सलमान बादिनी भी उसी में शामिल था। इसी ग्रुप का आज से कोई 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा गैंग था जो कि एलिमिनेट हुआ था दिसंबर 2016 में, उसमें इसका कजन सलमान बादिनी का जहांगीर बादिनी के नाम से था और साथ में और भी उनके हबीबुल्ला और बाकी लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने अगस्त 2016 में सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग की थी जिसके नतीजे में 60 से ज्यादा हमारे वकला जो है वो उनकी डेथ हुई।
जी हाँ बिल्कुल याद है वो। आप हमारे साथ रहें चंद मिनट और हम सीनियर सहाफ़ी शहजादा ज़ुल्फ़िकार की तरफ जाते हैं, ये क्वेटा प्रेस क्लब के सदर रहे हैं। शहजादा ज़ुल्फ़िकार, आपके इल्म में है कि हज़ारा बरादरी जिस तरह से हलाक होती रही है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए थे बलूचिस्तान और काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान एक फेंस भी लगाया गया गालिबन, आप बेहतर बता सकेंगे कि ये जो भी सिक्योरिटी की इक़दामात उठाए गए हैं वो कितने कामयाब रहे हैं?
देखिए एक तो अब आर्मी चीफ खुद भी आए थे और ये क्वेटा से बिल्कुल करीबी मोहम्मद खेल कैंप और पंचपाई का एरिया है जहां पर फेंसिंग वहां स्टार्ट वहां से भी कर दी है और आर्मी चीफ ने आकर वहां का इफ्तिताह किया और उसे ट्वीट की और पूरी कंसंट्रेशन जो है आर्मी की, पाक आर्मी की ये है कि वो बावजूद इसके काबुल से काफी इतराजात उठते रहे, काबुल जाहिर है वो ड्यूरल लैंड को मानती नहीं है और वो कहती है कि ये आर्मी एक वो है और इसको खत्म होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान उसको बिल्कुल परमानेंट चाहता है और परमानेंट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जैसे आजी साहब कह भी रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर जो है ताने बाने वहीं से मिलते हैं, रॉ से या एनडीए से, ये हमेशा क्लेम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस करती रही है कि रॉ की बड़ी खासी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में और वो इस एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो यहाँ उनको भेजते हैं। तो इस तरह के इकदाम से मैं समझता हूँ सिक्योर, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि शायद टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो जीरो पर आ जाए, अलबत्ता काफी कमी होगी और काफी टेररिस्ट को मुश्किल भी होंगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब तक तो ये है कि वो जितने अनफ्रिक्वेंटेड रास्ते हैं और तमाम उससे घुस के आ जाए और मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया में कोई वाहिद कंट्री है कि जहाँ पर जो है सुबह सवेरे पाकिस्तानी जो है अर्ली मॉर्निंग चले जाए अफगानिस्तान में और वहां पर कोई तकरीबन कोई 6 से 8 हजार लोग पाकिस्तानी सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखा के और अपना कारोबार करें शाम को वापस आ जाए और अफगान माजरीन की तादाद जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड में उनके पास है उनका आना जाना ये 25 से 30 हजार लोग, ये एफ सी के ऑफिशियल फिगर है, आना जाना रहे तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है रोकना उन लोगों को और जब कुछ सिस्टम भी ना हो कि जिसमें वो आकर कंप्राइज सिस्टम हो जिसमें पता चल सके एक बंदा वहां से आया है और कितने अर्से पाकिस्तान में रहा और वापस गया, ये सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाए और आप माजर कार्ड दिखा के आना जाना आपका लगा रहा है उसमें बड़ी मुश्किल होती है। अगर इस तरह के चीजें इकदाम की गई तो उससे चीजें काफी कम होंगी और दूसरा जो उसका सदैव आप किया जैसे आईजी साहब ने भी कहा कि काफी लोगों को पकड़ा जा चुका है और ان میں خاص کر سعید بادینی جو ایک بڑا ہارڈ اینڈ کرمنل تھا, اس کے بعد جب ان کو پکڑا اور اس کے بعد پھر ایک ان کو نشاندہی پر جب ان کو کہیں لے گئے, وہاں پر وہ کراس فائرنگ میں اس کی بھی ہلاکت ہوئی, اور کافی عرصے سے ان لوگوں کے پیچھے ہیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ لشکر جنگی بالکل فارغ ہو گئی ہے یا اس کے لوگ نہیں ہیں. لوگ اس کے آتے رہتے ہیں, افغانستان سے جاتے رہتے ہیں, چھپے رہتے ہیں, اور خاص کر
لیکن یہ بڑی کارروائی ہوئی ہے اور اس کو ہم سراہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. موزم صاحب, جانے سے پہلے آپ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ آج بھی چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمین یہاں تشریف لائے ہیں پاکستان میں, اور وہاں جنرل قمر باجوہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی. چینی کس حد تک جو ہیں مطمئن نظر آتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال سے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن 2001 سے جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا اور ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ پرابلم شروع ہوئی, تو نیچرلی اس کا اوور فلوئنگ افیکٹ ہے. اس پرابلم کو جو افغانستان کے اندر چل رہا ہے وہ اوور فلو ہو کے پاکستان میں آیا. جب تک کہ افغانستان کو آپ کمپلیٹلی سٹیبل نہیں کر دیتے, پاکستان کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ٹیررزم کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہت محنت سے چیزوں کو سٹیبلائز کیا ضرور ہے. پہلے جو واقعات ہوا کرتے تھے کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, اب الحمدللہ بہت عرصے سے ان ساری جگہوں پہ بہت امن ہے. صرف ہمارے پاس جو دو بارڈر پروونسز ہیں, کے پی کے اور بلوچستان, یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں. یہاں بھی اگر میں کہوں کہ جو لیول تھا انسرجنسی کا وہ بھی بہت ریڈیوس ہوا ہے, جو ٹیررزم کا لیول تھا وہ بھی بہت ریڈیوس ہوا ہے. جو جیسے ابھی فرح صاحب بھی بات کر رہے تھے, آرمی چیف آئے تھے کوئٹا, اور نہ تھی وہ ہزاروں کا ایک کموشن تھا, ہزاروں کے اندر ایک تھوڑی ڈسٹسفیکشن تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری ڈسٹسفیکشن تھی ان 4.5 مہینوں میں 8-9 کلنگ ہوئی تھی اس کے اوپر. اسی کوئٹا شہر میں 100-100 ہزارہ ایک ایک دھماکے میں جاں باق ہوتے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ نسلی جس لیول کی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اس سے آج سچویشن بہت بہتر ہے. جو چائنیز کا فوکس ہے نسلی سی پیک کا, وہ اس میں زیادہ جو ہمارا بلوچ بیلٹ ہے, گوادر ہے, تربت ہے, پنجگور ہے, اور اس سے جو راستے نکل کے آ رہے ہیں, وہاں جو انسرجنسی کا لیول تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ جو 5-7 سال پہلے تھا اس سے شاید 10-15% رہ گیا ہو تو رہ گیا, اور 80-85% جو ہے نا چیزیں بہتر ہوئی ہیں. گوادر کے اندر اس وقت 1000 کے قریب چائنیز ہے موجود ہے, کام کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. چائنیز آر ویری سیٹسفائیڈ. ان کو یہ ضرور اندازہ ہے کہ چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کا سامنا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں. اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم فار ایوری تھنگ ٹو بی ویری پرفیکٹلی اسٹیبل, لیکن آج اس سچویشن میں الحمدللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کے عوام امن کے ساتھ, آشتی کے ساتھ اپنے جو بھی کام انجام دینا چاہتے ہیں دیں گے, اور بغیر کسی خوف و خطر کے.
موزم صاحب, کیونکہ آپ آئی جی ہیں بلوچستان کے, لہٰذا ایک سوال اس سے پہلے کہ ہم آپ کو خداحافظ کریں, ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی حملے ہوتے ہیں پولیس پر تو وہ بچتے نہیں ہیں, جبکہ ایف سی والے اپنا خیال کر سکتے ہیں, جیسے کل بھی نظر آیا. تو کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ٹھیک سے ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے اس سلسلے میں؟
بات یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی ہمارے پاس جتنے بھی پولیس کے پچھلے ایک سال کے آس پاس حملے ہوئے ہیں وہ ہماری اس سچویشن میں ہوئے ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے. جو ایف سی کے اوپر کل رات کو حملہ ہوا تھا, اس میں ایف سی کا ہمارا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا, اس کے ارد گرد نیچرلی پوری پراپر ڈپلائمنٹ بھی تھی, مورچے بھی لگے ہوئے تھے, لوگ بھی تھے, الرٹ تھے, بہت اچھے ٹرین ہیں, بہت ہمت کے ساتھ انہوں نے کل مقابلہ کیا اور 5-6 لوگوں کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا. پولیس کا ہمارا اس سے پہلے ایک 24 اپریل کو واقعہ ہوا جس میں ہمارا ایک ٹرک تھا جو روڈ کے اوپر جا رہا تھا, جس کو پیچھے سے موٹر سائیکل آئی ہے, اس نے ہٹ کیا. 9 جنوری کو اسی طرح سے ہمارے ٹرک سے چلتے ٹرک کے اوپر ایک سوسائڈ بمبر آیا, اس نے اپنے آپ کو ہی فلنگ ہمسیلف اوور ٹو دا ٹرک, جس کی وجہ سے ہو گیا. موٹر سائیکلوں پہ آتے جاتے ہمارے جو جوان ہیں یا گاڑیوں پہ آتے جاتے جوان ہیں, ان کے اوپر جب کیا جاتا ہے تو دیر از نو چانس آف اوائڈنگ دیٹ کائنڈ آف اٹیک. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم بھی ریٹیلیٹ کر سکیں, مقابلہ کر سکیں, تو بلوچستان پولیس جو ہے وہ بھی ٹریننگ کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں آرمی کے ساتھ بھی اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں, ہماری انٹرس فورسز جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پرانے ہمارے لوگ ہیں جو آج 50 سال کے یا 55 سال کے ہو گئے ہیں, وہ اس زمانے کے ٹرینڈ ہیں جب ٹیررزم نہیں تھا, جس زمانے میں ان کا زیادہ کام لا انفورسمنٹ ریلیٹڈ اس لحاظ سے تھا کہ چھوٹے موٹے رائٹس کو کنٹرول کر لینا, چھوٹی موٹی کسی جگہ پہ کوئی بازار کے اندر ٹریفک کو کنٹرول کر لینا, کسی پک پاکٹ کو پکڑ لینا. یہ وہ لوگ ہیں, پرانی لوٹ ہے. لیکن اب جو نئے ہمارے لڑکے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور وہ لڑ بھی رہے ہیں. اور الحمدللہ جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں, پرسوں جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر بہت بڑا یہ سلمان بادنی والا گینگ ایلیمینیٹ کیا تھا, تو اس میں جو کرن سہیل تھے ان کے ساتھ فیلڈ کے اندر جو فورس گئی تھی وہ پولیس کی تھی. شہادت جو ہمارے جوان کی ایک ہوئی وہ بھی پولیس کا تھا, اور باقی زیادہ نقصان ان کا دوسری پارٹی کا کیا, لیکن ان کے ساتھ پولیس کے اے ٹی ایف کے لوگ گئے ہوئے تھے. اور اب جہاں پہ بھی اس طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اس میں پولیس ضرور جاتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے اور
ان میں بہتری آ رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے آئی جی پولیس بلوچستان کے معظم جا انصاری جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہے کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
جی, اور کیونکہ ہم بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں لہٰذا سی پیک پر بھی آتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی نے. اور کرنل آفریدی, کچھ ہمیں بتائیں کہ جس طرح سے اب چینی پریشان رہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ان کے لیے ماحول ابھی تک سازگار نہیں ہوا, اس سلسلے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جتنی رقم ان کو پاکستان کو دینی تھی, میرا خیال ہے کہ کوئی 62 بلین ڈالرز درکار تھے اس سی پیک پروجیکٹ کے لیے, اس کا کتنا حصہ ابھی تک ہمیں چینی دے پائے ہیں؟
مس نفیسہ, پہلے 45 بلین ڈالر تھے, اس کے بعد 10-15 بلین اور آ گئے تھے, اور ابھی جیسے آپ بتا رہی ہیں 62 بلین ڈالر ہو گئے ہیں. لیکن 62 بلین ڈالر ابھی تک کے پروجیکٹس نہیں لگے ہیں. ابھی جو لگے ہیں آئی تھنک اٹ از 27 بلین ڈالر تک پروجیکٹ لگے ہیں. باقی پروجیکٹ ابھی تک نامنیٹ ہوئے تھے جو پلاننگ کمیشن نے کیے تھے, لیکن ان پہ کام شروع نہیں ہوا تھا. سر, ان سب جو 62 بلین ڈالر تھے اس میں سے تقریباً 1 بلین ڈالر سے کم گوادر کو ملے تھے, 7 یا 8 ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کے لیے.
آپ نے سنا, میں نے آئی جی بلوچستان سے پوچھا کہ یہ چینی کس حد تک مطمئن ہیں بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر, آپ کی بھی نظر ہے اس معاملے پر, آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اس وقت جب ان کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمین وزٹ کر رہے ہیں, فوجی اہلکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو کیا تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کا؟
دیکھیں, یہ آپ اس کو بڑے لیول پہ دیکھیں, یہ تو آپ جو گوادر کا یا سی پیک کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس سے اگر آپ بڑے لیول پہ جائیں تو وہ ایک مثبت جواب وہاں سے مل سکتا ہے. ایکچولی دیکھیں, اکنامکس اور ڈیفینس ایک ساتھ چلتے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی چائنیز جو ہیں وہ اکنامک پاور ابھر رہا ہے, اور اس کو پروٹیکشن کے لیے اچھا مضبوط ڈیفینس سسٹم بھی چاہیے ہوگا. اگر وہ اس ریجن میں کام کرتے ہیں تو ریجن میں اس کو چاہیے ہوگا یہ ڈیفینس سسٹم, اگر وہ ورلڈ اکنامکس کرنا چاہتے ہیں تو ورلڈ میں بھی وہ جائیں گے الٹیمیٹلی. دوسری بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے, تو جب یہ دونوں چیزیں آپ دیکھتی ہیں کہ چائنا اکنامک جوائنٹ کے طور پر ابھر رہا ہے اور ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بھی جا رہا ہے, تو اس نے اپنے ڈیفینس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے اکنامکس کو بچانے کے لیے. تو یہ جو اس کا وزٹ ہے, میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سی پیک اوبور کا یا بی آر آئی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, مگر میں اسے اس کو بڑھ کر دیکھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں وہ بہت اچھے حالات ہیں, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ اکنامکس بھی ادھر آئے گا تو یہ حالات اور بھی سدھر جائیں گے. کیونکہ انسرجنسی کے لیے یا ٹیررزم کے لیے جب آپ اکنامکس کے مواقع پیدا کرتے ہیں تو اس سے وہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کا دھیان اکنامکس کی طرف.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کرنل آفریدی. ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں شوکت علی انجم, جنہوں نے دھاراوالہ سے کال کیا ہے.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ جو قتل و غارت ہے دونوں طرف کہیں بھی ہو تو ہمیشہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے دونوں طرف, میں کہتا ہوں دونوں کو چاہیے اقوام متحدہ سے رجوع کریں اور وہاں سے اس کا سولوشن مانگیں.
شکریہ. اور چونیا سے محمد طارق چختائی.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن, میرا تنف صاحب سے سوال یہ ہے کہ سی پیک جو منصوبہ ہے اس سے پاکستان اور نہ صرف خطے میں انتہائی ترقی کرے گا پاکستان اور چائنا, تو یہ ارد گرد کے چند ایک ممالک ہیں جیسے بھارت, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. کیا ان جو یہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے, تو کیا وہ ایسے ایلیمنٹ تو نہیں اس میں شامل جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے, یہ بلاسٹنگ کرتے ہیں, یہ ایسے حالات.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
السلام علیکم نفیسہ بہن, بات یہ ہے آپ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ سی پیک جو 65 ممالک کی کنیکٹیوٹی ہے اور یہاں کی مستقل ہماری قوم کی اس ریجن کی لوگوں کی اس سے وابستہ ہے. 40 سال ہم جنگ زدہ رہے ہیں, اب تو حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جبکہ امریکہ اسرائیل اور بھارت کے جوائنٹ وینچر ہے کہ وہ سی پیک کو ناکام بنائے, لیکن اس مقاصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں.
جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو دن میں اتنے سارے خودکش حملے ہوتے ہیں تو پھر وہ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور کرنل مقبول آفریدی, جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, اب سی پیک پہ جو کام ہو رہا ہے اس پر آپ کو کتنا اطمینان ہے؟
دیکھیں سی پیک آنیسٹلی جب یہ 6 کوریڈور آپ لیتی ہیں, جو پہلے اوبور تھا ون بیلٹ ون روڈ اور بی آر آئی ابھی اس کو کہتے ہیں, سی پیک ان سب کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ بیس سلک روڈ اکنامک بیلٹ تھا ایس آر ای بی بی جس کو کہتے ہیں, اور جو سی بیس میری ٹائم سلک روڈ ہے, ان دونوں کو سینٹرل ایشیا اور اس جگہ میں بالکل سینٹر میں آ کر دونوں کو جوڑتا ہے. اور چین کیونکہ اپنا ویسٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, سنکیانگ یا کاشغر کا جو علاقہ ہے, اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے گوادر بیسک بیس ہوگا جہاں سے سب سامان چائنا کا ہے وہ آئے گا اور جائے گا. سب امپورٹ ایکسپورٹ چائنا ادھر سے کرے گا کیونکہ یہ اس کو بہت زیادہ نزدیک پڑ جاتا ہے. اور جو خطرہ ابھی ہم آپ یہ پورے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اسٹیٹ آف ملاقہ میں جو چائنا بلاک ہو سکتا ہے, تو اس کو آلٹرنیٹ سب سے اچھا سی پیک ہے چائنا کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ سی پیک ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور دونوں ملک, میرا خیال ہے یہ جو ابھی وائس چیئرمین صاحب آئے ہوئے چائنا کے جنرل صاحب, سی پیک کو ضرور انہوں نے کمرشل اینگل سے بھی دیکھا, کمرشل اینگل سے بھی دیکھا ہوگا, اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی ضرور اس کے اوپر وہ سوچ رہے ہوں گے. کیونکہ یہ جو ابھی جو جو فار ٹائم بینگ جو ان کی سی روٹس ہیں, جب اس کو یہ آلٹرنیٹ ملے گا تو آف کورس اس کا ڈیفینس بھی وہ کریں گے اور اس کو ڈیولپ کریں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو اکنامک के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि सीपैक एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो हर जिस तरह अमेरिका भी अपने इकोनॉमिक को बचाने के लिए सुपर पावर बना हुआ है और भी आर्मी डिप्लॉय करता है या आदमी भेजता है, तो अभी जब चाइना उभर रहा है एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड में, तो आई थिंक ये भी कोशिश करेगा कि इसके भी बेसिस हो। और अगर आपको याद हो कि चाइनीज का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को नाम दिया हुआ है, तो उसकी जितने भी पोर्ट्स हैं उसको चाइना ने डेवलप भी करना है और इससे अपने इंडियन ओशन को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने जितने भी उसके सी रूट्स हैं या जो कमर्शियल जो तजारती रास्ते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देनी है
जी।
तो ये सब को जब आप देखते हैं तो इस विजिट को मैं तो कहूंगा कि नॉर्मल होना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना चूंकि कॉपरेट कर रहे हैं सी पैक पे, तो ये दोनों के लिए बहुत अहम एक विजिट है वाइस चेयरमैन चाइना सेंट्रल कमीशन।
इस सेगमेंट को हमें यहाँ ख़त्म भी करना है और आपका शुक्रिया भी अदा करना है। हमारे साथ थे सी पैक स्टीयरिंग कमेटी के रुकन कर्नल मकबूल आफरीदी, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि आज तुर्की में फ़लस्तीनियों के हक में इस्लामी ममालिक का जो इतिहाद है OIC, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं वो सब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हम बात करेंगे कि OIC की कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है TRT उर्दू सर्विस के चीफ डॉक्टर फरखान हमीद ने। डॉक्टर फरखान, आपको खुश आमदेद।
शुक्रिया।
तो ये बताएं कि इसमें जो हमारे पास इतलात हैं वो ये कि कुवैत के अमीर, जॉर्डन के बादशाह और मिस्र के जो खारजा वज़ीर हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आप क्या तवक्को करते हैं, क्योंकि जो यहाँ फैसला किया गया कि अमेरिका अपनी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम ले जाने के बाद आपने देखा कि कितना तशद्दुद हुआ, इस सिलसिले में मुसलमान ममालिक किस हद तक मुतहद हो रहे हैं?
हाँ, देखा जाए मुसलमानों को मुतहद करने का मेरा ख्याल है यही एक वसीला है, इसके अलावा तो मुसलमानों को मुतहद करना मुमकिन नजर नहीं आता। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान भी यही कह चुके हैं कि अगर इस दफा अलकुस के मौके पर अगर आप इकट्ठे ना हुए फिर इस्तांबुल भी आपके यहाँ से जाएगा, फिर मक्का भी आपके यहाँ से जाएगा, दूसरे शहर दूसरे ममालिक दूसरे जो है वो सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। इसे निकलने से पहले जरूरी है कि पहले अलकुस पर अगर एक आवाज होगा हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं अब ना उठे तो फिर कभी भी नहीं उठ सकेंगे और यही मौका है कि हम अलकुस को अपने फलस्तीन के दारुल हुकूमत के तौर पर हमने दुनिया से मनवाना है और बाकी ममालिक को रोके रखना है कि वो किसी सूरत भी जो है वो इसको अलकुस को जो है वो अपने इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम ना करे। एक अमेरिका और ग्वाटेमाला के अलावा हमारी यही कोशिश होगी कि बाकी ममालिक जो है वो इस सिलसिले में किसी का साथ ना दे।
जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि इसमें करारदाद पास होगी जो जाहिर है इसराइली फ़ौजों ने जो मैसकर किया था, जो कत्लेआम किया था फ़लस्तीनियों का, इसकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि मजम्मती बयान के अलावा भी कुछ सोचा जा रहा है कि मुस्तकबिल के लिए कोई लाहे अमल तय किया जाएगा?
हाँ जी, ये मजम्मती करारदाद तो आपको पता है हमेशा जो है वो निकलती है, वो पास हो जाती है, लेकिन इस पर आमद दरामद जो है कागजी कार्रवाई के सिवा कुछ भी नहीं रहता। लेकिन तुर्की के सदर اردوان جو ہے واضح طور پر بیان دے چکے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ لازمی طور پر قدم اٹھانا چاہیے, ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم عملی طور پر ایک دفعہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر مزید کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے لگتا ہے یہ ایک ہی دفعہ جو ہے سخت اقدامات کیے جائیں گے, سخت جو ہے فیصلہ لینے کا ارادہ ہے جو ہے اس وقت ایک گھنٹے ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ سربراہ اجلاس شروع ہونے والا ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ سربراہ اجلاس میں کس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اسرائیل کے خلاف پابندیاں تو لگ سکتی ہیں یا کس طرح لگائیں گے, اسرائیل کے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, مزید سخت اقدامات کرنے کے بارے میں سارے اسلامی ممالک کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے, کس طرح قرارداد جو ہے وہ سخت سے سخت قرارداد پاس کروائی جا سکتی ہے. جی,
اور یہ بتائیے کہ اس وقت کیونکہ آپ ایسی جگہ سے رپورٹنگ کرتے ہیں جہاں آپ پوری دنیا کا جو رد عمل سامنے آیا ہے, اس جو ایمبیسی کو موو کیا گیا ہے اور اس کے بعد جس طرح کی تنقید آئی ہے ساری دنیا سے, تو یہ بتائیں کہ یورپ سے بھی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اور او آئی سی کی سمٹ کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
ہاں دیکھا جائے, اب یورپ کے ممالک جو ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی بھی اس وقت کھڑا نہیں ہے, امریکہ کے ساتھ ایک دو ممالک کو چھوڑ دو, باقی سب جو ہیں وہ فلسطین کا مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں. اگر دیکھا جرمنی دیکھا جائے, فرانس دیکھا جائے, باقی بڑے یورپ کے برطانیہ دیکھا جائے, سب جو ہیں وہ ترکی کے سر جب طیب ایردوان نے گزشتہ دنوں برطانیہ کا دورہ بھی کیا تھا, وہاں پر بھی جو ہے تھوڑی سا میں نے یقین کہانی کروائی تھی کہ ہم فلسطین کا اسی طرح ساتھ دیتے دے رہی گے اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں. اسی طرح باقی یورپی ممالک کے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے اس کا سفارت خانہ وہاں پہ منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ یورپی ممالک کب تک اپنے اس وعدے پر عمل درآمد کرتے ہیں, کیا وہ امریکہ کے سامنے اپنا دکھاؤ پیش کرتے ہیں, امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں یا اپنے پاؤں پر کھڑا رہتے ہیں, مسلمان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد جاری رکھیں گے. یہ وقت ہی بتایا گیا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے ان پر یورپی ممالک کا پریشر ڈال سکتے ہیں, پریشر ڈالنے کی صورت میں یورپی ممالک جو ہے وہ اپنے کیے گئے فیصلے سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں, لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا کیا جائے گا. یورپی ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی
جی ہاں, آپ کے علم میں ہے بہت کچھ ہو رہا ہے خطے میں, اور امریکہ بھی ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے اس سے بھی علیحدہ ہو گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے حسن روحانی بھی او آئی سی کانفرنس میں ہیں. یہ جس طرح کا اتحاد بن رہا ہے, اس کے آپ اثرات خاص طور پہ شام میں کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھا شام میں روس اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں, جبکہ اب ترکی بھی جو ہے وہ روس اور ایران کے ساتھ مل کر ہی شام کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکا ہے, امریکہ کی جو ہے ترکی کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کا دور دورہ ہے. اس وقت جو ہے امریکہ ترکی کا مکمل ساتھ نہیں دے پا رہا, بلکہ ترکی کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. ترکی کی امریکہ پہ یہی الزام لگاتا چلا آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کو خود بھی ہوا دینے والے ممالک میں شامل ہے, کیونکہ اس کی دہشت گرد تنظیموں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. جبکہ روس اس وقت جو ہے شام میں اب دیکھا جائے تو اپنے مقاصد حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. مقاصد اس لیے کہ روس جو ہے کافی عرصہ پہلے تک یہاں پہ مشرق وسطی میں اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا, لیکن اب شام کے راستے جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر اس نے اپنی جو ہے حیثیت جو ہے منوا لی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی حیثیت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہونے کی وجہ سے لگتا ہے یہ کہ اب علاقے میں ایک نیا جو ہے وہ سپر پاور علاقے میں ایک نیا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے, علاقے میں نئے جو ہے نیا روپ نئے رنگ روپ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے.
جی ہاں, اور صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے علیحدگی اختیار کی ہے خطے سے, اس کا بھی یہ ایک مظہر نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ تھے ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف ڈاکٹر فرقان حمید, جو انکرا سے اس پروگرام میں شریک تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والرچ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Oh, 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 oh
قرنیا کی خرابی لاکھوں افراد کو نابینا پن میں مبتلا کر رہی ہے جسے قرنیا کی تبدیلی بحال کر سکتی ہے۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں آنکھوں کے مفت علاج کے سب سے بڑے نیٹ ورک ایل آر بی ٹی کے کراچی کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر فواد رضوی نے گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاکستان میں آنکھ کے قرنیا یا آنکھ کی پتلی کی خرابی نابینا پن کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے، اور اگر کسی خراب پتلی کی جگہ کوئی صحت مند پتلی لگا دی جائے تو نابینا شخص کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں قرنیا کی عطیات دینے والوں اور قرنیا نکالنے اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے آئی بینکس کا شدید فقدان ہے۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر فواد رضوی کی گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ۔
قرنیا بیسیکلی آنکھ کے سامنے کے ٹرانسپیرنٹ حصے کو کہتے ہیں، اور جو ہماری پوری آنکھ کی گولی یا جس کو ہم آئی بال کہتے ہیں اس کا تقریباً 1/5 حصہ جو سامنے کا جو ہمیں کالی پتلی کی شکل میں نظر آتا ہے یہ کارنیا کہلاتا ہے۔ تو یہ حصہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ حصہ ٹرانسپیرنسی لوز کر جائے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اوپیک ہو جائے یا اس کلیئرٹی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ دھندلا جائے تو اس کو ہم کارنیل اوپیسٹیز کہتے ہیں۔ اب کارنیل اوپیسٹی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لائٹ کیونکہ پھر آنکھ کے اندر جا نہیں سکتی ہے تو نظر چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھنے سے ایک پیشنٹ یا ایک انسان محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کارنیل بلائنڈنس۔ کارنیل بلائنڈنس دوسری سب سے بڑی وجہ ہے آنکھ میں اندھے پن کی، اور یہ ذہن میں بات اگر ہم رکھ لیں کہ یہ اندھے پن کی ریورسیبل کاز ہے، یعنی کہ اگر ہم کارنیل ٹرانسپلانٹ کر دیں یا اس کارنیا کی سفیدی کو ختم کر دیں ایسے کارنیا سے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف یا کلیئر ہے، تو کارنیل بلائنڈنس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، نظر واپس آ جاتی ہے۔
ڈاکٹر فواد رضوی نے قرنیا کی خرابی کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا،
بہت ساری وجوہات ہیں جس میں آنکھ پہ چوٹ لگنا، وہ بچے جو میل نرش ہوتے ہیں یا جن کی کھانے پینے کی غذائی قلت کی وجہ سے اس میں کمزوری ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ڈرائی آئیز یا آنکھوں کے پانی سوکھ جانے کی وجہ سے بھی کارنیل بلائنڈنس ہو جاتی ہے۔ پھر بہت سارے انفیکشن ہیں آنکھ کے جس میں کارنیا کے اوپر زخم بن جاتا ہے، اور زخم بننے کے بعد جو زخم تو بھر جاتا ہے لیکن سفیدی یا نشان چھوڑ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جس میں آنکھ پہ کالی پتلی پہ زخم بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ زخم بھرنے کے بعد سفیدی چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ چند کامن وجوہات ہیں کارنیل بلائنڈنس۔
پاکستان میں قرنیا کی ٹرانسپلانٹیشن کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر فواد رضوی نے کہا،
کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ کارنیا کا دستیاب ہونا ہے، اور یہ کارنیا انسانی کارنیا ہے، یعنی مرنے کے بعد اگر انسان اپنی آنکھ عطیہ کرے گا تو یہ کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال رہا کہ کارنیل ٹرانسپلانٹ کرنے والے کتنے افراد یا ادارے یہاں موجود ہیں، تو بہت تھوڑے سے ادارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ اسکل موجود ہے جو کہ کارنیل ٹرانسپلانٹ کر سکیں، اور عام طور پہ یہ بڑے شہروں میں بڑے ہسپتالوں میں ہی پاسبل ہوتا ہے کارنیل ٹرانسپلانٹ۔ سو حکومتی ادارے بھی ایسے موجود ہیں جہاں کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور نجی ادارے اس میں آگے بڑھ چڑھ کے بہت حصہ لیتے ہیں گے۔ تو کارنیا کی اویلیبلٹی مسئلہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمیں ڈونر ملتے نہیں ہیں، تو وی آر شارٹ آف کارنیل ٹیشو۔
پاکستان میں ماہر امراض چشم ڈاکٹر فواد رضوی نے بتایا کہ پاکستان میں قرنیا ٹرانسپلانٹیشن کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں۔
سو فیسلٹی کارنیا نکال کے اس کو سٹور کر کے کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے پرووائڈ کرنے کے لیے جو آئی بینک ہے اس کی موجودگی پہلی شرط ہے۔ پھر دوسری پرابلمس ہیں بہت ساری ان لوگوں کی جو مرنے کے بعد کارنیا عطیہ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن کچھ سوشل ان کے پرابلمس ہیں، کچھ مذہبی پرابلمس ہیں، کچھ فیملی کی طرف سے پرابلمس ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ایک شخص نے اپنی کارنیا عطیہ کرنا ہے تو اپنی ول لکھ جائے گا، لیکن کیا اس کے لواحقین مرنے کے بعد ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے جو کارنیل آئی بینک میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کارنیا کو گھنٹوں کے اندر آنکھ میں سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ ٹرانسپلانٹ ہو سکے، اس کے بعد وہ ٹرانسپلانٹ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بڑا کریٹیکل اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔
اور کراچی کے ڈاکٹر فواد رضوی نے اس عام تاثر کو یکسر غلط قرار دیا کہ قرنیا نکالنے کا مطلب پوری آنکھ کا نکالا جانا ہے۔
دوسری بات ہے ہم پوری آنکھ نہیں نکالتے، آنکھ کے سامنے کا جو کالی پتلی ہے صرف وہ نکالتے ہیں، اس کی جگہ ایک آرٹیفیشل پلاسٹک کی بنی ہوئی اسی قسم کی پتلی اوپر رکھ دیتے ہیں، تو بظاہر آنکھ میں کسی قسم کا نقص نظر نہیں آتا۔
علاج کے سب سے بڑے نیٹ ورک ایل آر بی ٹی کے کراچی کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر فواد رضوی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔